یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلاة سورة بقرة کی دو آیات، آیت نمبر 159 160 آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی تھی کل بھی اور آج بھی. ان کا جو سادہ لفظوں میں ترجمہ ہے اور پیغام ہے، اس کی تکرار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. کیا چیز چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ من البینات والہدا، واضح دلیلیں، روشن دلائل اور ہدایت. یعنی ہم نے رہنمائی بھی کی ہے اور اس رہنمائی کے لیے ہم نے بڑی واضح دلیلیں بھی دی کہ یہ راستہ ٹھیک ہے. تو جو ان کو چھپا لیتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ جب ہم نے لوگوں کے لیے اسے کتاب میں بیان کر دیا. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اور بعد میں ایک آیت چھوڑ کر اس کے بعد وضاحت کی، کل میں نے پڑھی تھی کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے اس حرکت سے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو چھپاتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، صحیح طرح بیان نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، جو خرابی کر چکے ہیں اللہ کی باتوں کو چھپا کر، آدھا دین بیان کیا، آدھا بیان نہ کیا، جو جی چاہا وہ مان لیا، جو جی نہ چاہا اپنا وہ نہ مانا، اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی میں بھی اپنی مرضی سے چوائس کرتے ہیں. تو جو اس حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو قرآن نے فرمایا تھا کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ اور باقی، وہاں فرمایا تھا کہ لعنت کرنے والے، لعنت کرنے والوں کی وضاحت کر دی، فرشتے بھی اور سب کے سب انسان بھی. اور ان انسانوں میں تمام انبیاء، تمام اولیاء سب شامل. لفظ الناس یعنی بشریت. اس چھپانے کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس چھپانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ باتیں چھپائی جاتی ہیں کہ جو کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کروں گا تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. کام کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دین کی تبلیغ, دین بتانا, فضائل اہل بیت تبلیغ دین ہے, مصائب اہل بیت تبلیغ دین ہے, چونکہ دین ان کے بغیر ناقص ہے. اگر قرآن کے ساتھ یہ نہ ہو تو قرآن والا سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا, اور اگر ان کے ساتھ قرآن نہ ہو تو ان کا دعویٰ کرنے والا سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اہل کتاب سے, یہ کتمان کی بحث جو یہاں پہ چل رہی ہے یہ بنیادی طور پر خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے. توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. خطاب کن سے ہے؟ سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ کتمان حق. انہی آیات سے کچھ آیات پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ہمارے اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ہم نے تورات میں اپنے نبی کو اس طرح, آخری نبی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے, اسی طرح ان نشانیوں کے بعد اس نبی کو بھی پہچان سکتا ہے. اور یہ بات سمجھنے والے کے لیے کافی ہے, انسان کے اگر ذہن پہ کچھ اثر بھی ہو جائے تو جو قریبی ترین رشتہ مثلا جس کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے آخر میں اس کو بھولے گا, اس کا بیٹا ہوگا. اور لوگ کہیں گے کہ اگر یہ بیٹے کو نہیں پہچان رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل اس کا ذہن ٹھیک نہیں رہا. تو فرمایا یہ بنی اسرائیل جن کو ہم نے تورات عطا کی ہوئی ہے, یہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو, وہی یکتمون کا لفظ ہے, کہ جو چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ جانتے بھی, ان کو علم. اچھا, کچھ یہودی اپنی سادگی میں مومن مسلمانوں سے سوال کرتے تھے کہ یہ رسول پاک کی نشانی ہے تمہارے پاس, تو وہ سادگی میں کہتے تھے ہاں ہم نے سنا ہے کہ رسول میں یہ نشانی ہوگی. اب ذرا حماقت کی آپ انتہا دیکھیں کہ جب انسان ٹریک سے اترتا ہے, جب انسان حق کی مخالفت کرنے لگتا ہے تاکہ اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا, تو کیسی کیسی بیہودہ باتیں کرتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی کہ جو چھپا رہے ہیں باتوں کو اور اقرار نہیں کر رہے کہ یہی رسول ہے آخری, مدینہ میں رہا کرتے تھے یہ لوگ, اور عبرت ناک بات یہ ہے کہ اسی رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے. یہ بہت ہی عبرت ناک بات ہے. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کربلا میں, ایک عبرت ناک بات یہ ہے کہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہ مارنے آ گئے. یعنی خط لکھنے والے تو عام لوگوں سے دو قدم آگے تھے, جنہوں نے خود خط لکھی, آپ کو پتہ ہے خط ان کا پکڑا جاتا تو سزا ہو سکتی تھی, انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا امام حسین کو خط لکھے, اور پھر امام میدان کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے خط لکھا, تو نے مجھے خط لکھا, اور اب تو مجھے مارنے آیا. یہ سب کس لیے؟ یہ سب اس لیے نہیں کہ جس نے خط لکھا تھا اور مارنے آ گیا ہم کہیں بہت ہی یہ خبیث آدمی تھا. یہ اس لیے ہے کہ ہم جانیں کہ یہ خباثت کا سبب کیا تھا, اور یہ عاقلانہ کام ہے. آئمہ نے اسباب بتائے, قرآن نے اسباب بتائے, اور انسان ان اسباب کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ میرے اندر اس کے جراثیم تو نہیں پائے جاتے, پھر انسان اپنے لیے سیدھے راستے کا انتخاب کرتا ہے. اگر ٹیڑھا پن ہو اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کر لیتا. اب توجہ فرمائیں, قرآن فرما رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, یہ جب ملتے ہیں مومنوں سے یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کچھ منافق ٹائپ کے یہودی تھے وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے, پھر پھر وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, جو بات اللہ نے تم پہ کھول دی ہے وہ کیوں انہیں بتا رہے ہیں؟ جیسے انہوں نے ان کو نہ بتایا تو اللہ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ حق چھپا رہے ہیں. جب انسان حق کی مخالفت کرتا ہے بدترین خرابیوں میں جا کے گرتا ہے, بدترین گندگیوں میں جا کے گرتا ہے, بےہودہ بہانے بناتا ہے. قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم, ان سے کہتے ہیں تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں. اب اگلی بات اس سے بڑی ہے, لیحاجوکم به عند ربکم, کل جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے تمہیں بتایا تھا, ان کو پتا تھا, لہذا مت بتاؤ, ان کو مت بتاؤ تاکہ قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ. تعجب کریں مخالفت حق میں پھر انسان کی عقل کیسے خراب ہوتی. لیحاجوکم به عند ربکم, اور ان سے کہہ رہے ہیں افلا تعقلون, سمجھدار ہو تم, تم کیوں ان مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ یہ نشانیاں تمہارے نبی کی موجود ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو یہ اعلانیہ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں, اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں. یعنی جب آپ انسان مخالفت حق پہ اترا بہت سمجھدار سمجھتے ہوئے بہت بڑی حماقت کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے اور ہوتا کیا ہے, احمد بن جاتا ہے. جیسے قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے اس قسم کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے باقی مومن ایمان صحیح طرح لے آئے, تو کیا کہتے ہیں, أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ہم ان کم عقل لوگوں کی طرح ایمان لے آئے, یعنی ہم بہت سمجھدار ہیں. یہ منافقین کے بارے میں آیات, منافق اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا کیا کہ ہم نے رسول اللہ کو بھی سیٹسفائی کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنا کام بھی سیٹ رکھا ہوا ہے, یعنی جو کام رسول اللہ کو پسند نہیں ہے ان کو بھی ہم نے چکر دیا ہوا اور ہم نے اپنا کام بھی سیٹ رکھا ہوا. آج کے زمانے میں ہم کہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہم بیلنس کر لیتے ہیں, ہم پی پلا بھی لیتے ہیں, جب دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں کوئی شراب وراب ہو تو پی بھی لیتے ہیں, وہ ناچ گانا تو کر بھی لیتے ہیں, تو بعد میں ہم جو ہے وہ مطلب زیارت عاشورہ پڑھ لیتے ہیں, بیلنس ہو جاتا ہے, بعد میں ہم جا کے مجلس اٹینڈ کر لیتے ہیں. جو اپنے آپ کو منسوب سمجھتا ہے امام حسین سے, اور جس کو یہ بات پتہ ہے کہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, اس کو اپنی نسبت کی حفاظت لازم ہے, اس کو اپنی نسبت کی حفاظت لازم ہے. آپ توجہ کریں, آپ نے دیکھا ہوگا اگر باپ بہت شریف آدمی ہو اور بیٹا کوئی خرابی کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں, یار تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے, اپنے باپ کو ہی دیکھ, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. تو اگر ہم واقعاً سمجھتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے, لوگ دیکھ کے کہتے ہیں شیعہ, تو پھر اگلی بات بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے اور یہ کیا کرتا ہے. اہل بیت فرماتے ہیں جب تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم شیعہ ہو تو ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ سچ بولتے ہیں, ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ امانت دار ہے, ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ قرآن کی کتنی زبردست قاری ہے, تلاوت کرتے کثرت سے قرآن کی, اور فہرست ایک صفات مومنین کی. لیکن اگر انسان یہ کام پھر چھوڑ دے پھر بہانے عجیب و غریب بہانے, تو یہ منافق کیا کہتے تھے کہ آپ اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ کم عقل لوگ, یعنی میں بہت سمجھدار ہوں بیلنس رکھتا ہوں, رسول اللہ مجھ سے خوش ہیں اور اپنی میری محفل, وہاں پہ لفظ کیا ہے, وہاں بھی آیت یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیاطین کے پاس خلوت کرتے ہیں اور وہ کسی تنہائی کی محفل میں گھس کے کہتے ہیں اب مزہ آئے گا, سارا دن تھک گئے نصیحتیں سن سن کے, سارا دن آج گزرا ہے رسول اللہ کے ساتھ, ٹھیک ہے اور بس نہ بول سکتے تھے, نہ مسئلہ یہ ہو سکتا تھا, نہ وہ ہو سکتا تھا, نمازیں پڑھ پڑھ کے مر گئے. اب شوہر لگے گا بیلنس کر. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حقیقی مومن بنو, یہ خرابیاں نہ کرو, منافقت چھوڑ دو, کیا کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے, ساری کی ساری باتیں مان رہے ہو, ہم سمجھدار ہیں, ہم نے دنیا بھی دین کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی. یہ جملہ ہم بھی بولتے ہیں نا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا رکھی, اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ دین سے الگ چیز ہے دنیا, جس نے الگ سمجھی ہوئی ہے وہ بڑے خطرے میں ہے, کیونکہ جو دین سے الگ دنیا ہے وہ شیطان ہے. دنیا وہی فائدہ مند ہے جو دین کے سائے میں ہے, اور شیطان نے لوگوں سے کہا ہوتا ہے دین سے عدم آشنائی کی وجہ سے کہ اگر دین میں جاؤ گے تو بس پھر تمہارا کام خراب ہے. ہمارے ادھر پنجاب میں دیہاتوں میں ایک جاہلانہ جملہ بڑا مشہور ہے, اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کہے نا کہ میں اس کے بعد یعنی شریعت کا میں نے لحاظ رکھنا, کچھ اچھا بہتر ہونے کو کچھ کہتا ہے, اگر تم شریعت, دوسرا اسے کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ شریعت پہ چل رہے ہیں تو شریعت تو چوکھٹ کراس نہیں کرنے دیتی, یعنی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مسلمان کہہ رہا ہے دوسرے مسلمان کو, جو بیچارہ عمل کرنے کا کچھ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ تیری تو گئی دنیا. آپ جتنا دین کو قریب سے دیکھیں گے دین اتنا آسان ہے, اور آپ جتنا دین کو دور سے دیکھو گے, لوگوں کو دور سے دیکھو تو دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں, قریب جاؤ تو کہتے ہیں یار میں اتنا اچھا سمجھا تھا اندر سے کیا نکلا. دین کے نزدیک کے ڈھول سوانے, یاد رکھیے گا, دین کو نزدیک سے دیکھیں, جتنا آپ سمجھتے جائیں گے اتنا آسان ہے, جتنا دور سے دیکھیں گے شیطان کہے گا نزدیک مت پھٹکنا اسے. نہیں تو وہی ہے کہ بس تھوڑا بہت ہم دین کرتے, بس کیا کریں, بس کر لیتے ہیں تاکہ آخرت ہماری محفوظ ہو جائے. ہیں ہم دنیا کے بندے, جب ہم بیٹھ کے پلان کرتے ہیں ہمارا پلان اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دنیا پہ. ہماری آرزوئیں دنیا کی, ہماری پلاننگ دنیا کی, ہماری تعلیم و تربیت بچوں کی دنیا کے لیے, دنیا ہماری دعائیں دنیا کے لیے. اور قرآن کا کہتا ہے کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة, خبردار تم لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو بہت پسند کرتے ہو اور آخرت کو ٹالے رکھتے ہو, چھوڑے رکھتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم حیات دنیاوی, حیات یعنی اس پس زندگی کو, دنیا کا معنی پستی, آپ کو میں نے عرض کیا ہوگا پہلے بھی, دنیا یعنی پستی, پست, حیات دنیا یعنی پست زندگی, کیا لفظ ہے زبردست, تم پست زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقا, آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے, اور دنیا گھٹیا بھی ہے اور جانے والی بھی ہے, لیکن ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو قرآن کیا کرتا ہے, اور اگر قرآن کو بغیر چھپائے سارا قرآن بیان کیا جائے تو پھر واضح ہو جاتی ہے بات, کسی کے پاس بہانہ نہیں رہتا, دونوں راستے واضح ہو جاتے ہیں, چاہو تو اس راستے پہ چلو, چاہو تو اس راستے پہ چلو. لیکن جو شخص فقط وہ بات کرے قرآن میں سے, وہ بیان کرے کہ جو جس سے لوگوں کو پسند آئے, تو عارضی طور پر تو بہت مزہ آیا, لیکن در حقیقت آپ اس دنیا کے بدترین دھوکے میں گرفتار ہوں. آپ کو آدھا سچ بتایا گیا کہ جو بعض اوقات جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے, آدھا سچ بتایا گیا, آدھا سچ آپ کو نہیں بتایا گیا, یعنی بشارت دی گئی خبردار نہیں کیا گیا. یہ تو بتایا گیا اللہ بہت غفور الرحیم ہے, یہ نہیں بتایا گیا اللہ کا عذاب بھی بہت شدید. تو پھر انسان بیلنس نہیں رہ سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے, اللہ کی کتاب کے حوالے سے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ عملی کریں اس کو. ایک, آیات قرآن سے انس پیدا کریں, مانوس ہو جائے. جب انسان کسی سے مانوس ہوتا ہے تو پھر جب بھی اس کا دل گھبراتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے اس کے پاس جاؤ، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر قرآن مجید سے انس ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام کی روایت ہے بڑی معروف، فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی اس پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب مر جائیں، تو بھی جب تک قرآن میرے پاس ہے میں تنہائی کا احساس نہیں کروں گا. اس کو غور کریے، کیا چیز ہے قرآن میں، ایسی کیا چیز ہے کہ ساری دنیا کے انسان مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، چلے جائیں، میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں، جب تک اللہ کی کتاب میرے پاس ہے میں تنہائی کا احساس نہیں کروں گا. یعنی میں خدا سے بات کر سکوں، خدا مجھ سے بات کر سکوں، جیسے مولا کائنات کا فرمان ہے. یہ باتیں فقط سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں تاکہ جو ان کو کم از کم مانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، وہ تو اس کو لمس کریں نا، تجربہ کریں اپنی زندگیوں میں. اسی لیے کہی ہے، کس کے لیے کہی انہوں نے؟ سکھانا چاہ رہے ہیں، ورنہ ریاکاری کر رہے ہیں امام، یعنی قرآن کے ساتھ اپنا لنک. جیسے بعض اب میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے دو آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد جب تک 50 بندوں کو بتا نہیں لیتے تو چین نہیں آتا کہ میں نے پڑھی ہیں، بس چلے تو باہر رشتے دار لگوا دوں، بس اتنا مجھے قرآن آتا ہے. ٹھیک ہے نا، آئمہ ایسے نہیں ہیں، وہ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ ساری دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہو، تمہیں تب بھی سکون رہے گا. لیکن ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے آئمہ کی باتوں پر، یا کچھ دلوں میں ایسی چیز گھس گئی ہے کہ جو ان کو اثر نہیں کرنے دیتی؟ اس کو نکالیں دلوں سے، اس کو نکالیں. اور جو نکالنا چاہتا ہے، جو اس چیز کو، اس بیماری کو پہچاننا چاہتا ہے اور اس بیماری سے چھٹکارے کا راستہ جاننا چاہتا ہے، سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے. مانوس. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو انس ہوتا ہے یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، انس اسی سے ہوتا ہے جس سے تھوڑا بہت مزاج بندے کا مل جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کے ذمہ لگاؤں گا، یار آپ نے نا فلانے بندے کے ساتھ ایک مہینہ آپ نے گزارنا ہے، آپ دوسرے دن مجھے فون کرو، کہیں آپ اس کے ساتھ جاؤ سفر پہ، اور آپ دوسرے دن مجھے فون کرو اور کہو کہ حیدر نقوی صاحب کوئی بندہ چینج کر دیں، اس کے ساتھ میرا مزاج بالکل نہیں ملتا، اس کے ساتھ میرا مزاج بالکل نہیں ملتا، میں ہنسنے کھیلنے والا موج مستی والا بندہ ہوں، سیریس آدمی ہوں بالکل، اس کو لطیفہ سناؤں ہنستا نہیں ہے، اس کا ذوق ہی نہیں ہے، تو اس کا مزاج مجھے پسند نہیں آ رہا، بندہ چینج کرو. ادھر بھی قرآن والا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. قرآن کلام کس کا ہے، مزاج کس کا ہے؟ اللہ کا. اب دو طریقے ہیں، کہہ دو کہ یا اللہ ہم آپ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا مزاج چینج کر دیں. ہم آپ کی کتاب پڑھتے ہیں بور ہو جاتے ہیں، مزہ ہی نہیں آتا، جبکہ ہم جب شاعری سنتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں خوشی سے، مست ہو جاتے ہیں. آپ کی کتاب کی آیات پڑھتے ہیں، آپ میں کوئی کمی ہے، اپنی کمی دور کریں، نعوذ باللہ. ایک بڑی معروف تفسیر ہے فارسی زبان میں لکھی گئی، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، تفسیر نور، آغا محسن قرائتی اس کے لکھنے والے ہیں، بہت خدمت ہے قرآن مجید کی آغا محسن قرائتی، 35-36 سال ہو گئے ہیں وہ ریگولر قرآن کا درس دیتے ہیں ٹی وی پر، درس قرآن، اور سننے والے ان کے بہت ہیں. وہ ایک دفعہ تشریف لائے کم، آتے رہتے تھے کم، تشریف لائے کم میں ایک مشہور و معروف مدرسہ ہے، مدرسہ حجتیہ، مدرسہ حجتیہ کی مسجد میں ان کا پروگرام تھا اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، درس خارج کے طلاب وہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد بالکل بھری ہوئی تھی. وہ آئے ممبر پہ، انہوں نے تقریر شروع کی اور کہا کہ یہ بتائیں آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، وہ وہ لوگ کہ جو کفایہ کا مباحثہ کرتے ہیں. کفایہ ایک کتاب ہے درس خارج سے پہلے پڑھائی جاتی ہے, بڑی سخت بڑی پیچیدہ عبارات والی. تو آغا نے فرمایا کہ ہاتھ کھڑے کریں جتنے لوگ کفایہ کا مباحثہ کرتے ہیں. وہ جتنے بیٹھے تھے اکثریت اکا دکا کے علاوہ سب سینئر تھے, سب نے ہاتھ کھڑے کر بھر گئی مسجد میں, ہاتھ کھڑے تھے. آغا نے کہا, بڑے وہ لائٹ سے انداز میں باتیں کرتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آدھی چکر آدھی چکر آدھی چکر آدھی چکر. کہتے اچھا اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو قرآن کا مباحثہ کرتے ہیں. اکا دکا ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ادھر سے, اور کچھ پورے کھڑے تھے ہاتھ کچھ آدھے کھڑے تھے کہ پھنس نہ جائے, ٹھیک ہے نا, وہ ہاتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اگر دیکھیں کہ کچھ فائدہ ہے تو ادھر ہو جائے, اگر کوئی نقصان ہے تو کہے میں تو داڑھی پہ کھجلی کرنے کے لیے میں نے تو کیا تھا, میں ہاتھ تو کھڑا نہیں کیا, ایسے بھی ٹرک کرتے, ٹھیک ہے نا. تو آدھے کچھ کھڑے تھے کچھ. تو آغا نے ایک جملہ بولا, توجہ فرمائیے گا, فرمایا یہ جنہوں نے کفایہ کتاب لکھی ہے یہ اللہ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. اگر قیامت کے دن اللہ ہاتھ کھڑے کروائے تمہارے, کفایہ والے ہاتھ کھڑے کرو, سب کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے, قرآن کے مباحثے والے کھڑے کرو, اس طرح کرو, اللہ پوچھے میرے میں کیا کمی تھی, مجھے بولنا نہیں آتا تھا, میرا علم ان سے کم تھا, میری طاقت ان سے کم تھی, کیا چیز تھی جو ان میں زیادہ ہے مجھ میں کم ہے کہ اس کے پڑھنے والے زیادہ ہیں. اور یہ ہم سب کے لیے بھائی, آپ میں سے جو کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہے یا جو چیز سننے کا شوق رکھتا ہے وہ اس سوال کے لیے تیار رہے, اللہ پوچھے گا کہ تم جو وہ چیز اتنی پڑھتے تھے میری میں کیا کمی تھی, میری کتاب میں کمی کیا تھی. قرآن کریم کیا فرماتا ہے, قرآن کریم اللہ شکوہ کرتا ہے, فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, اور انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی, انسانوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نہیں. دیکھیں قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ والی جگہ دے دیتے ہیں, اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض کو اللہ والی جگہ دے دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور بھی, کیونکہ لازم ہے کہ بعض باتیں مثال کے ذریعے تاکہ بیان کی جائے پتہ چلے. ایک شخص بیٹھے ممبر, اب جو ممبر دیتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی پکڑے جائیں گے اس قسم کے افراد, ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, آپ کس کو بٹھا رہے ہو, باور کریں آپ کی کوئی کمپنی ہو کاروبار, آپ اسپیشلسٹ بٹھائیں گے, باور آپ چیک کریں گے, انٹرویو کریں گے کیسا ہے, پروفیشنل کام اس کا کیسا ہے, سب چیک, 100 بندے کا انٹرویو کریں گے, اور آپ اپنے ایک معمولی سے کاروبار معمولی آخرت کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں, اس کے لیے اگر آپ نے ایک بندہ رکھنا ہو, آپ 100 بندے کا اخبار میں اشتہار دو گے, 100 بندہ بلا کے انٹرویو کرو گے, اور انٹرویو کرنے کی آپ قابلیت بھی رکھتے ہو, آپ کو پتا ہے میرا کام کیا ہے جس کے لیے مجھے بندہ چاہیے, انٹرویو کرو گے, آپ کو جو سب سے بیسٹ لگے گا, سب سے کمپیٹنٹ ہوگا, اس کو آپ سلیکٹ کرو گے. ممبر حسین پہ بٹھانے کے لیے آپ کیا معیار رکھتے ہیں, ممبر امام حسین پر آپ کے ہمارے کاروباروں سے زیادہ قیمتی ہے, ہمارے سارے کے سارے, ہم سب کے کاروبار, دکانیں, نوکریاں, ہماری زندگیاں امام حسین کے جوتے کی خاک بھی نہیں ہے. تو جب ہم اپنے معاملات میں, دنیا کے معاملات میں سنجیدہ ہوتے ہیں کہ دو نمبر بندہ نہ آ جائیں, چیک کرتے ہیں, اگر ہمیں نہیں چیک کرنا آتا تو کسی ادارے سے چیک کرواتے ہیں جو اس کام کا اسپیشلسٹ ہو, وہ کہتا ہے ہم آپ کو ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں آپ کے کام کے لیے, وہ کون ہوتے ہیں, وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, آپ کیوں اعتماد کرتے ہیں ان پر, وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بندہ آپ کے کام کے لیے ہماری گارنٹی ہے, ادھر جو مرضی کھڑا ہو جائے پوچھا جائے, امام حسین سوال کریں گے کہ میرا ممبر تمہارے دفتر کی کرسی سے بھی زیادہ کم اہمیت کا تھا. آپ کے دفتر میں فرض کرے بندہ نوکری کرنے کے لیے آئے, آپ کے ابھی ٹائپنگ آتی ہے؟ کہ ٹائپنگ تو نہیں آتی, سر میری بہت اچھی, سارا دن ایسی سوریں لگاؤں گا آپ کے دفتر میں بیٹھ کے, پورا دفتر مست کر دوں گا. اب رکھیں گے؟ آپ کو ٹائپسٹ چاہیے, بتائیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ ادھر بات کرنے کے لیے فہم دین چاہیے, دین سمجھا ہو, قرآن جانتا ہو, حدیث جانتا ہو, کون چیک کرتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آج ہم چیک نہیں کر رہے, کل امام حسین بھی چیک نہیں کریں گے اس کو, کل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چیک نہیں کرے گا. اگر امام حسین کا بچایا ہوا دین اصلی اسلام ہے تو اس کی حفاظت ہر لحاظ سے واجب ہے, اور وہ بیان ہوتا ہے اس ممبر سے, اور آپ ہمارا جس کا دل کرے ہم بٹھا دیں, اپنا چند لاکھ کا چند کروڑ کا کاروبار ہمیں, وہ زیادہ اس کے بارے میں ہم سینسٹیو ہیں, کہیں گے تو نے سر لگانی ہے تو تو آ جانا, کسی اور فارغ ٹائم میں شام کو جاتا ہوں کلب میں, وہاں پہ آ جانا, وہاں سورے لگانا, یہاں پہ کام کرنا, کوئی تو قاعدہ ہوتا ہے نا. دنیا کا کون سا شعبہ ہے جہاں پہ آپ جائیں وہ آپ سے آپ کا آپ پوچھے نہیں کہ آپ اس کام کے لیے ایلیجیبل ہو یا نہیں, پوچھتے ہیں نا؟ ادھر کوئی نہیں پوچھتا, ادھر کوئی نہیں پوچھتا, پاکوں کا ذکر ہی کرنا ہے نا, کوئی بات بٹھا دو. یا تو آپ نے اللہ کی کتاب اتنی پڑھی ہو کہ آپ جہاں پہ وہ ڈنڈی مارے, جہاں پہ وہ چیٹنگ کرے, آپ کہ یہ کیا بول رہے تو, اگر وہ شیر میں شرک کر رہا ہے, کہ جہاں سے میرا دماغ ادھر گیا, وہ بات کیا تھی جو میں آپ کو بتانے لگا تھا, ایک صاحب آیت کیا تھی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کے برابر اللہ کی مثل قرار دے دیتے ہیں, یعنی وہ مقام جو خدا کا بنتا ہے کسی بھی جہت سے کسی اور کو وہاں پہ لے آتے ہیں, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور اوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. وہاں خدا بندہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ کے جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو علی سے محبت ہے تو وہ جانتے ہیں علی کا خالق کتنا محبت کے قابل ہے. اگر اس خالق کا بنایا ہوا حسین اتنا کامل ہے تو وہ خالق کیسا ہوگا؟ لیکن ہمارے مزاج ایسے کر دیے گئے کہ اللہ کے نام سے ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی, ایسا لگتا ہے پولیس آ گئی پکڑنے کے لیے, اللہ کو پولیس بنا دی, سخت پکڑنے والا, عذاب کرنے والا, دو سسٹم ہے, یعنی اللہ پکڑنے والا ہے, اہل بیت چھڑانے والے ہیں. برابری کیسے کرتے ہیں؟ ایک صاحب جناب ممبر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور علی میں اتنا ہی فرق ہے, اللہ اور علی میں اتنا ہی فرق ہے, ڈر لگتا ہے ایسی بات کرتے ہوئے کہ کوئی واہ واہ نہ کر دے. یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ شرک ہے, کفر ہے, دین اسلام سے خروج کا سبب ہے. اگر پتہ ہو یہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ اور علی میں اتنا فرق ہے کہ اگر دکھائی دے جائے تو علی ہے, اگر دکھائی نہ دے تو اللہ ہے. کفر ہے, یہ شرک ہے. اور وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے ڈانس کر ناچ رہے ہیں, اتنا ان کو مزہ آ رہا ہے, یعنی جشن منا رہے ہیں کہ ہم اسلام کی باؤنڈری ہم نے کراس کر دی. ایسا چھکا لگا کہ اسٹیڈیم سے باہر جا کے گرے ہیں, اس نے ممبر پہ بیٹھ کے ایسا چھکا مارا ہے کہ یہ ساری بالز کدھر گری ہیں, اسٹیڈیم سے باہر جا کے گر گئی ہیں, دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. کیوں ایسا ہے؟ سامنے سے کیوں نہیں اٹھتا؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے فارغ, پاک ہے بالکل, پڑھنی نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت, سب اشد یعنی شدید ترین محبت صاحبان ایمان کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. اس لیے کہ انہیں دنیا میں جو بھی کمال نظر آتا ہے اس کمال کا خالق اللہ. اگر یہ حسین کی صفات ہیں تو جس نے یہ صفات حسین کو عطا کی ہے وہ کیسا ہو؟ اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہے تو جس کی عطا ہے یہ رحمت, اس کی رحمت کتنی ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں وہ تو پکڑنے میں بیٹھا ہو, وہ تو صرف عذاب لے کے بیٹھا ہو. یہ تصورات ہمیں ٹریک سے اتار دیتے ہیں. اب جب ایک عمر گزر جاتی ہے اسی قسم کی باتیں سننے میں، اس کے بعد اتفاقاً ایکسیڈنٹلی قرآن کھول کے پڑھنے کو ملا، اب باتیں ہمیں اور لگتی ہیں اس میں، تو مزاج ہی نہیں ہمارا ملتا ہے اس. ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں یار یہ تو سمجھ نہیں آتا، یعنی جب تک ایک ہمارا مفسر نہ آئے اور وہ اس کی آیتوں کو تروڑ مروڑ کر وہ تفسیر نہ کرے جو ہمیں سیٹسفائی کرتی ہے، تب تک ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی زبان میں، زمن بر صوفی و ملا سلامی، میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا. انہوں نے صوفی و ملا نے مولانا نے ہمیں کیا کیا ہے، اللہ کا پیغام سنایا ہے، ہم سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو. بھلے لیکن ایک مسئلہ ہے، ولی تعویل شان در حیرت انداخ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. لیکن انہوں نے جو تعویلیں کی ہیں نا قرآن کی، اللہ بھی حیران ہے، جبرائیل بھی حیران ہے، محمد مصطفیٰ بھی حیران ہے کہ قرآن میں سے یہ باتیں کہاں سے نکالی ہیں. یہ تو نہ اللہ نے بھیجی تھی، نہ جبرائیل لائے تھے، نہ رسول اللہ نے بتایا تھا، بلے تعویل شان ان کی تعویلوں نے در حیرت انداخت. اس کو حیرت میں ڈال دیا ہے، خدا ہو جبرائیل ہو مصطفیٰ. اب سنیں یہ ہوتا کیا ہے، قرآن کریم کی آیت اتری، مثلا فمن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اب خطیب زیب ممبر ہے، مولا کے فضائل پڑھ رہے، بہت عبادت ہے، کہتا ہے یہ آیت مولا کائنات کی شان میں اتری، پورا گھنٹہ لگاتا ہے اس آیت پر اور ایک ذرہ اشارہ بھی نہیں کرتا کہ اس آیت میں جو تم سن رہے ہو ان کے لیے کیا پیغام. توجہ فرما رہے، دیکھو تجھے کہہ رہی کیا ہے. علی علیہ السلام نے تو اس آیت میں جو بات ہے اس کا کمال دکھایا، تو اللہ نے مثلا قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرما دیا، لیکن وہ سبب جو تھا، وہ جو سبب تھا جس کی وجہ سے یہ آیت اتری، وہ کام کیا تھا؟ لفظ کی آیت کے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ آیت اتری مولا کائنات کے لیے، لیکن بس کوئی اور شامل نہیں ہے، نہیں، کربلا میں جو جانیں بیچ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے. قیامت تک جو بھی خدا کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچتا ہے اس آیت میں شامل ہے. لہذا اس خطیب کو جہاں مولا کی شان بیان کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ اب یہ آیت تم سے تقاضا کرتی ہے کہ جو دن رات علی علی کرتے ہو، کہ جس طرح علی نے اپنی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، تم بھی اسی خدا کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کی بازی لگاؤ. یہ والی سائڈ بیان نہیں ہوتی، لہذا لوگوں کو کیا لگتا ہے بچپن سے قرآن کی آیتیں سنتے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور بہت بڑا بلنڈر، مثلا کہا جائے کسی کو کوشش کریں کہ مولا علی کو فالو کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، رسول پاک کو فالو کریں، نعوذ باللہ، ہم کہاں وہ کہاں. یہ جملہ ابلیس کا جملہ ہے، ابلیس کو آپ نے نہ بھی دیکھا ہو پہچانتے سارے، ابلیس کا جملہ ہے کہ رسول پاک کو کوشش کریں کہ رسول پاک نے یہ کام کیا، کوشش کریں انہیں فالو کریں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہاں اور ہم کہاں، وہ کہاں اور ہم، یہ بات حق ہے، وہ کہاں اور ہم کہاں، بلکہ وہ ہی ہیں، ہماری تو مجال ہی کوئی نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ. یہ بات حق ہے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، لیکن جو مراد نکالی جا رہی ہے وہ شیطنت ہے، وہ ابلیس کا کام ہے. اس کی مثال بھی سن لیں، جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا، قرآن کو نیزوں پہ بعض لوگوں نے اٹھا لیا، آیت پڑھ رہے تھے، مولا علی کے لشکر میں تھے یہ لوگ خوارج، آیت پڑھ رہے تھے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کا اختیار مگر صرف اللہ کو. مولا کائنات نے کیا فرمایا، کلمۃ حق، یہ جو بات کر رہی ہیں، جو کلمہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ جملہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ حق آئے تو قرآن، لیکن یراد بہ الباطل، جو یہ مراد لے رہے ہیں اس سے وہ باطل ہے. لہذا یہ دھوکہ نہ کھائے انسان. اگر کوئی آ کر کسی سے کہے کہ اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے، امیر المؤمنین کو، امام المتقین کو فالو کرنا ہے، امام حسین کو فالو کرنا ہے، اور کوئی آپ سے یہ کہے، چاہے امامے میں ہو چاہے امامے کے بغیر ہو، چاہے اس نے تسبیح باندھی ہو، کچھ بھی حلیہ بنا کے آئے، اللہ جس کو بصیرت دیتا ہے وہ بات کو پہچان لیتا ہے، لباس سے دھوکہ نہیں کھاتا، نہ رنگوں سے دھوکہ کھاتا ہے، نہ سر سے دھوکہ کھاتا ہے، نہ شاعری سے، نہ نثر سے، جس نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو جگہ دی ہو، خدا کے کلام سے، اللہ سے ہدایت مانگی ہو، وہ پہچان لیتا ہے. مولانا نے فرمایا یہ بات حق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی مراد باطل ہے. اسی طرح وہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کہاں اور ہم کہاں، وہ بات حق ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی یہ لے رہا ہے کہ ہم رسول پاک کو فالو نہیں کر سکتے، یہ باطل ہے. اس لیے باطل ہے کہ اللہ کی کتاب نے رسول اللہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا. یہ تو چھوٹے بچپن میں آپ نے کتابوں میں یہ آیت پڑھی ہوگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات زندگی گزارنے کے لیے اسوہ حسنہ ہے. جس طرح ہمارے رسول نے زندگی گزاری ہے، اس طرح گزارنے کی کوشش کرو. کوئی کہے نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں آپ نے غلط بات کی. ڈائریکٹ کس کو کہہ رہا ہے کہ غلط بات کی ہے، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک کو لوگ فالو نہیں کر سکتے، اس کو پتہ ہے. اور کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، توبہ توبہ، وہ کام کو جیسے نام لو. اور اس قسم کے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ فضائل بیان کرتے ہیں، وہ فضائل بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے خصوصی طور پر ان ہستیوں کو دیے تھے، باقی انسانوں کے پاس نہیں ہے، تاکہ ان فضائل کا تذکرہ ہو، پھر اور آسانی ہو یہ کہنے میں کہ بھلا ان کے پاس تو علم غیب تھا، ہم کیا کریں، چلو ختم، فالو کر ہی نہیں سکتے. تو رسول اللہ کو بھی فالو نہیں کریں گے، مولا علی کو بھی فالو نہیں کریں گے، اہل بیت اطہار ائمہ کو بھی فالو نہیں کریں گے، پھر بچے گا ابلیس، بچے گا ابلیس. پھر چونکہ جو اس پارٹی میں سے دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، دوسری پارٹی اسی کی ہے، وہ پھر ان کو فالو کرے گا جس کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، جو اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر اس راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اس کے لیے وہی راستہ بچتا ہے. پھر شیطان اس کو اپنا ورژن دین کا بھی دے دیتا ہے کہ ٹینشن مت لو، دین بھی تجھے دوں گا میں، ایسا دین دوں گا کہ جو میری مرضیوں کے مطابق فٹ آ جائے گا، دین بھی دوں گا، تحریف شدہ دین، تمہیں صرف دین کی وہ باتیں دوں گا جو تمہیں میٹھی لگتی ہوں، اور وہ باتیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی ان کے لیے میں تمہیں ایسے طریقے بتاؤں گا کہ تمہیں شارٹ کٹ مل جائے گی. اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں. مثلا اللہ نے کہا یہ دین ہے 10 چیزوں پر مشتمل، ہم کہتے ہیں یا اللہ پانچ اپنے پاس رکھی، ہمیں پانچ چاہیے. وَيَقُولُونَ، قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے، بعض کا ہم انکار کریں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو جدا جدا کر دیں. اس کا تناظر ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن بات کیا کہتے ہیں، بعض پر ہم ایمان باتوں پہ لائیں گے، بعض پر ایمان نہیں لائیں گے. اگلی آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کافر دیکھنے ہو تو یہ دیکھو، اولئک هم الکافرون حقا، اولئک کا اشارہ ہے، یہ دیکھو اگر کافر دیکھنے ہو تو یہ حقا کافر ہے، جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کی مرضی نہیں، ہم اللہ کی مرضی میں سے اپنی مرضی چوز کریں. اب دیکھیں قرآن مجید کی آیت پڑھیں، قرآن مجید کی آیت پڑھیں اور اس آیت میں دیکھیں کہ اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے اس تعریف کا سبب کیا ہے، اس تعریف کا سبب کیا ہے؟ آپ نے آیت سنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو. ہماری عمر گزر گئی اس آیت کو سن کے واہ واہ کرتے ہوئے، لیکن اپنی زندگی میں ہم نے ایسا کرنے کی کوشش نہ کی. پھر یہ سیرت کس کے لیے؟ اس آیت اترنے کا سبب وہ ایثار جو اہل بیت اطہار نے کیا اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ بن گیا. اب ہمیں یہ تو پسند ہے کہ انہوں نے کیا، اچھا آپ بھی کریں توبہ استغفار، توبہ استغفار، ہم ان جیسے بن سکتے ہیں، یہ دیکھیں دھوکہ. لہذا ان کے تمام اعمال سے جب ہم اس طرح سے کاٹ دیے جائیں گے پھر ہمارے لیے اعمال کیا بچیں گے؟ پھر شغل میلہ ہی بچے گا پیچھے، آج ہم میں سے اکثر لگا رہے ہوتے ہیں. 21 چند سالوں سے میں کراچی آ رہا ہوں، 21 ماہ رمضان جلوس ہوتا ہے اتنا بڑا، پتہ نہیں کتنے کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن دہاڑے پانی پی رہے ہوتے ہیں نوجوان، دن دہاڑے پانی پی رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اہل بیت نے فرمایا تھا کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، ایسے کام کرنا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنے. حدود خدا کو پامال کر کے جب اللہ نے کہا کہ نہیں کھانا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے، جو بھی اس مہینے رمضان ماہ رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے. نہیں، اہل بیت اطہار روزے رکھتے تھے، وہ جو مسکینن و یتیمن و اسیرا وہ بھی روزوں والی باتیں ہیں. توبہ استغفار، تم کہہ رہے ہو ہم ان جیسے بن جائے، تو کہتا ہے رسول میرے جیسا، الٹی طرف سے حملہ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ عمل، یہ کام شیطان کا کام ہے، یہ وہ کام ہے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم نے دونوں سائڈیں فٹ رکھی ہوئی، ہمیں اللہ بھی نہیں روک سکتا، ہم دیندار بھی ہیں، ہم مولائی بھی ہیں، ہمیں اللہ بھی نہیں روک سکتا ہمارے رمضان میں کھانے سے، اور ہم بخشش بھی ہماری ہوئی ہے. یہ کس نے تربیت کی ہے؟ وہ مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے، اللہ کا رسول کا مجرم ہے، مولا علی کا مجرم ہے، اور قیامت کے دن جب یہ دھوکہ بازی ہوگا تو تب پتہ چلے گا. اور یہی جو آیت ہے نا، اسی کو میں تھوڑا آگے چلا کر دوسری آیت تک کر کے آج کی بات کو میں تمام کرتا ہوں. حسن اتفاق ہے، مجھے بھول گیا تھا کہ آگے آیت کون سی آ رہی ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اب صرف قرآن کے لفظ سنتے جائیے گا. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اوروں کو اللہ کا مثل بنا لیتے ہیں، اللہ کے برابر لے آتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے ویسے ان سے محبت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کی نشانی قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ شدید ترین محبت، اشد محبت ان کی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن کیا فرماتا ہے، توجہ کریں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش جنہوں نے یہ ظلم کیا، یعنی جو آیت میں بیان ہوئے، کاش یہ ظلم کرنے والے دیکھ لیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس چیز کو جس کو وہ اس دن دیکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، جو بات انہیں اس دن سمجھ آئے گی کاش یہ ظالم آج سمجھ لے، اور وہ کیا؟ کہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ ساری کی ساری قوت تو اصل میں اللہ کے پاس تھی، اس دن پتہ چلے گا. اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو ادھر ادھر بھی کر لے تو کوئی نہیں، پھر بھی کام ہمارا فٹ رہے گا. اللہ کے قانون کے ساتھ ایک شارٹ کٹ بھی ہمیں بتائی گئی ہے. کاش یہ ظالم آج دیکھ لیں جو اس دن دیکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے. پھر اس دن کی وضاحت کرتا ہے، اس دن ہوگا کیا؟ آج تو میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتائی، آپ بڑے خوش ہوئے، زبردست، میں نے کہا یہ کر لو یہ کر لو، کوئی نہیں اللہ چھوڑ دے گا، آپ بڑے خوشی خوشی چلے گئے. آپ نے مجھے فالو کیا غلط باتوں پر، آپ نے اللہ کی کتاب نہیں دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے توجہ ہی نہیں کی امام حسین کربلا کیوں گئے تھے، اور کسی نے اور فلسفہ ہم بھلا کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین, ہم امام حسین کی سوچ کو سمجھ سکتے ہیں بھلا؟ آپ نے بھی کہا نعوذ باللہ, ہم تو سمجھ نہیں سکتے, بس فارغ ہو. اللہ کہتا ہے مقصد تخلیق کائنات کو سمجھو, کائنات میں نے باطل خلق نہیں کی. آپ توجہ فرما رہے ہیں, غور کیجئے گا. اللہ فرماتا ہے میں نے آسمان و زمین باطل خلق نہیں کیا. آپ کہیں یا اللہ تو اتنا بڑا ہے, تیری بات ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے, میں نے ایسے ہی غلط ملط قرآن میں کہہ دیا. اللہ نے ایک ایسی بات کو سمجھانے کے لیے ہم سے سوال پوچھا جو ہم سمجھ نہیں سکتے. جب خدا سوال پوچھ رہا ہے کہ میں نے باطل خلق نہیں کیا, یعنی سمجھو میں نے کیوں خلق کیا, تو جو مقصد تخلیق کائنات تھا اللہ کا, امام حسین کا مقصد اس مقصد سے جدا نہیں ہے. تو بہت بڑا احمق کہے گا ہم نہیں سمجھ سکتے امام کیوں کربلا میں. امام اسی لیے گئے کہ جس ٹریک پر چلتا ہوا اللہ انسانیت کو دیکھنا چاہتا ہے. امام نے دیکھا کہ اس ٹریک سے لوگ اتار رہے ہیں انسانیت کو, خیانت کر رہے ہیں اس آخری دین کے ساتھ. باقیوں کو سمجھ آئے نہ آئے, حسین اپنا سب کچھ قربان بھی کرے گا, کربلا بھی جائے گا. آپ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں امام حسین؟ توبہ توبہ, تم بھلا سمجھ سکتے ہو؟ ایک پریپ کا بچہ پی ایچ ڈی والے کی بات سمجھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں سمجھ. بس ختم ہو گئے. اس طرح باتیں صحیح مثالیں دے کر غلط نتیجے نکالو. تو جب امام حسین تو اللہ کی بات تو سمجھ آ رہی ہے, اللہ کہہ رہے سمجھو, تو پھر قیامت کا دن جب آئے گا, آپ نے میری ٹیڑھی میڑھی باتیں میں نے کی, غلط باتیں کی, آپ کو شارٹ کٹ بتائے, آپ کو کچھ نہیں, آپ چھوٹ جائیں گے, جو مرضی کرتے رہے آپ. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس سے اگلی آیت ہے, اذ تبر الذی, یہ تبرے کے لفظ سے آپ بڑے آشنا ہیں. اب اس کا معنی آپ جو بھی کریں, لانتوں والا تبرہ کریں, تبرہ کا معنی ویسے لعنت نہیں ہوتی, لعنت کے لیے عربی کا لعنت بھی لفظ ہے. تبرہ کا مطلب ہوتا ہے برات, برات کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں تیرے ساتھ. تو میں نے آپ سے غلط باتیں کی, آپ نے اتنے نعرے مارے, آپ نے کہا بھائی بڑا زبردست خطیب ہے, فلان ہے, وہ مزہ آ جاتا ہے, پورا گھنٹہ یوں 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 ہوتا رہا. قیامت کے دن کیا ہوا؟ پتہ چلا یہ تو غلط تھا, قرآن میں جو باتیں تھیں انہیں پوری بتائی نہیں, چھپا لیتا تھا, کیونکہ ہمیں جو باتیں مزہ آتی تھی وہ بتاتا تھا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کہیں گے بھائی آؤ تم نے کیا کیا؟ اذ تبر الذین تبعوا, جس دن قیامت کے دن جب وہ لوگ جنہیں فالو کیا جاتا تھا دنیا میں وہ تبرہ کریں, وہ لیڈر اپنے پیروکاروں سے, من الذین اتبعوا, جو اتباع جن کی جاتی تھی وہ ان سے برات کریں گے قیامت کے دن, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. کن سے برات کریں گے؟ جو دنیا میں ان کو فالو کرتے تھے, آئیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر کے ان کو لے کے آتے تھے, تبرہ کریں گے. اور وہ تبرہ تو ہونا ہی ہونا, وہ تو ہونا ہی ہونا. کیوں تبرہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورا ابو العذاب, اور عذاب کو دیکھ لیں گے, اور جب عذاب دیکھیں گے وتقطعت بهم الاسباب, تو اس نے یہاں بیٹھ کے جھوٹے وعدے کیے تو تو بھی بخشا گیا, تو بھی بخشا گیا, بخشا گیا, وہ سارے کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے, تقطعت قط ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے, بهم الاسباب آپس کے جو تعلقات تھے, یعنی پہلے بڑی دوستیاں تھیں, اب ایک دوسرے پر, ایک دوسرے سے برات ہو رہی ہو. اور پھر کیا ہوگا اگلی آیت میں؟ فرمایا وقال الذين اتبعوا, اور وہ لوگ کے جو ان کو دنیا میں فالو کیا کرتے تھے اور ہر وقت بڑا آگے آگے چلاتے تھے, وہ کہیں گے اتباع کرنے والے, غلط رہنماؤں کا اتباع کرنے والے کیا کہیں گے؟ وقال الذين اتبعوا, اتباع کرنے والے کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں, عرض کریں گے لو ان لنا کرۃ, اگر ایک بار ہمیں پلٹا دیا جائے دنیا میں, ایک چانس دے دیا جائے, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا, تو ہم بھی ایسے ہی تبرہ کریں گے ان پر جیسے یہ آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ایک دفعہ یا اللہ واپس بھیج دے, اگر ہم اس کی کوئی بات ایک بھی سن جائیں تو پھر ہم مجرم ہیں, ہمیں غلطیوں کی واپس جانے دیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگلے الفاظ ہیں قرآن کی آیت کے, كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ, اس طرح اللہ ان کے دنیا کے اعمال کو انہیں دکھائے گا حسرتیں بنا کر. حسرت کر سکیں گے, واپس نہیں جا سکیں. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور آگ سے نکل نہیں پائیں گے, جہنم سے نکل نہیں پائیں گے, اس لیے کہ دین نے نجات دلوانی تھی, انہوں نے دین ہی غلط کر دیا, انہوں نے دین کو اپنی مرضیوں کے مطابق چاہا. انہوں نے اس حق کو کہ جو خدا کی مرضی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہتا ہے خدا کا دین یہ ہے, یہ بھی کہتا ہے خدا کا دین ہے, یہ بھی کہتا ہے خدا کا دین ہے, وہ بھی کہتا ہے خدا کا دین ہے, تو میں کون سا چوز کروں؟ تو ابلیس نے میرے کان میں کہا جو تجھے سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے تیری زندگی کی روٹین کے مطابق وہ چوز کر لوں. سارے دین ہیں اللہ کے, سارے دین ہیں, یہ بھی مولانا, یہ بھی مولانا, سب دین کی بات کر رہے ہیں, سب حسین حسین کرتے ہیں, سب علی علی کرتے ہیں, تو جو تیری مرضی ہے وہ لے لے. اور ایسا ہی کرتا ہے انسان, ایسا کرتا ہے انسان. اور قرآن کہتا ہے کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر لیا, اور ہر ایک کے پاس, ہر گروپ کے پاس جو دین کا حصہ ہے اس پر خوش ہے, اس پر خوش ہے. ایک صلوات پڑھیے مدوالا. دین وہی ہے, دین وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کے ذریعے بھیجا اور اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ یہ دین ہم نے کامل کر دیا. اور جس کو اللہ کامل کر دے اس میں نقص کی بات کرنا گویا کہ اللہ کے علم کا انکار ہے, اللہ کی بات کا انکار ہے, جھٹلانا ہے. اتنا قیمتی دین کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں دنیا میں جھوٹ بولا ہوگا, اے رسول فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, اے رسول جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے ہوں گے تو دیکھے گا قیامت کے دن ہم ان کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے, اور لوگ انہیں پہچانیں گے, یہ وہ لوگ ہیں, یعنی ایسی سیاہی ہوگی کہ لوگ پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دین میں جھوٹ بولتا تھا. اللہ پر جھوٹ بولنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین میں جھوٹ بولتا تھا, کیونکہ دین تو خدا کا قانون ہے. اگر اس کو چینج کرتا تھا اور کہتا تھا اللہ نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ بولا جو اللہ نے کہا ہی نہیں. جیسے قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ ان کو علم ہے. جو یہاں سے بیٹھ کے ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے, کہ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. اور میں نے اس کا سبب بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ خدا کی کتاب پڑھیے پڑھیے پڑھیے. سب سے قیمتی چیز آخرت ہے, سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے. اور اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو امام حسین سے پوچھئے دین کی قیمت کیا ہے. یزید نے یہ نہیں کہا تھا میں اسلام کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا. یزید کا جرم کیا تھا؟ تحریف دین. میں مسلمان بھی ہوں, میں شراب بھی پی سکتا ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, میں زنا بھی کر سکتا ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, میں فلان بدکاری بھی کر سکتا ہوں. تو امام حسین نے دیکھا کہ اللہ کا آخری دین ہے, اللہ کا آخری نبی دنیا سے جا چکا. پہلے نبیوں کے دین میں اگر تحریف کر دی جاتی تھی تو اللہ اور نبی کو بھیج دیتا تھا, لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس دین کو اس نے بچانا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین مجھ سے تو دنیا دیکھ چکی, لیکن میں حسین سے ہوں, حسین کو دنیا کو دکھانا ہے. امام حسین کربلا گئے, مقابلے میں کافر نہیں تھے, مقابلے میں کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہہ رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو, عصر کا وقت ہو, عصر کی نماز کا وقت ہو. لیکن عصر وہ ہے جو لشکر حسین میں پڑھی جائے, وہ عصر جو لشکر یزید میں پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہے, وہ باطل ہے, شرک ہے. کتنی قربانی دی اس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے. صبح عاشور اصحاب بھی موجود ہیں اور ہاشمی بھی موجود ہیں, لیکن عصر عاشور میں امام حسین اکیلے رہ گئے. الوداع کا وقت آ گیا, اپنی بہن کے پاس گئے, وصیتیں کی, سید سجاد کو سپرد کیا بہن زینب کے, بہن زینب سجاد کی حفاظت کرنا میرے بعد وقت کا امام ہے، اپنے بچوں کو سپرد کیا بہن کے، کتنی امانت دار بہن ہے زینب، حسین سپرد کرتے جا رہے ہیں، بی بی زینب قبول کرتی جا رہی ہیں۔ سب سے الوداع کرنے کے بعد امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، جانے کا ارادہ کیا، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام کی نگاہ نیچے پڑتی ہے، دیکھتے ہیں ایک معصوم بچی گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر پڑی۔ امام فرماتے ہیں سکینہ تیرے بابا کو جانا ہے اللہ کے راستے میں۔ سکینہ کہتی ہے بابا ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اتر آئیے، ایک دفعہ مجھ سے بات کر لیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، سکینہ کے پاس جاتے ہیں، سکینہ کہتی ہے حسرت کے ساتھ بابا کی طرف نگاہ کر کے، بابا حسین آپ نے مرنے کا ارادہ کر لیا ہے، بابا حسین آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا دیکھتی نہیں ہوں، صبح سے سارے میرے اصحاب شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، شہداء کے نام لیتے ہیں، اب تیرے بابا حسین جو اکیلا رہ گیا اس کو بھی جانا ہے۔ بی بی سکینہ ایک جملہ بولتی ہے اپنے بابا سے، بابا اگر آپ نے جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو ہم تو آپ کے ساتھ کربلا آئے تھے، جانے سے پہلے ہمیں اپنے نانا کے حرم میں واپس لوٹا دیجیے، ہم نے دیکھ لیا یہ سلوک جو ان لوگوں نے آپ کو بلا کر آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا ہے، آپ کی شہادت کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ خدا جانے کیا سلوک کریں گے۔ عزادارو سچ کہا حسین کی سکینہ نے، لوگ آ کر سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں یتیم بچیوں کے، لیکن حسین کی یتیم بچی کے سر پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے جھڑکیاں دی۔ بابا کی شہادت کے بعد شام کے وقت یہ بچی ایک دفعہ بے قرار ہوتی ہے، اکیلی صحرائے کربلا میں نکل جاتی ہے، بابا حسین کدھر ہے، بابا حسین کدھر ہے، ایک دفعہ ایک لاش کے پاس سے آواز آتی ہے، بنیا بنیا، او میری بیٹی سکینہ، او میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا حسین کی آغوش میں آ جا۔ عزادار و روایات میں ملتا ہے جناب زینب نے جناب سکینہ کو سنبھالا، دیکھا سکینہ خیموں میں موجود نہیں ہے، بی بی زینب رات کے اندھیرے میں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے، خدا جانے کتنی دیر کے بعد ایک لاش کے پاس پہنچتی ہے جس کا سر تن سے جدا ہے، دیکھتی ہے سکینہ اس لاش کی آغوش میں جا کر سو رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس کریم سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداران کی عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مکتب امام حسین کو حقیقی معنوں میں حقیقی معرفت کے ساتھ پہچاننے کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ دونوں جہانوں میں قرآن اور اہل بیت اطہار کا سایہ اور ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔